السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
داعش کے خطرے سے آگاہ ہے اور تمام دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے. تسنیم اسلم کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
بھارت امریکی صدر براک اوباما کے دورے کو دونوں ملکوں کے مجموعی تعلقات میں استحکام کے طور پر دیکھتا ہے. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، لندن میں امریکی قیادت میں داعش مخالف اتحاد کا اجلاس ہو رہا ہے. مشرقی یوکرین میں بس پر توپ کا گولہ لگنے سے 13 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اور عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ حوثی باغی یمن صدر کے گھر اور محل کے باہر بدستور موجود ہیں، جبکہ ایک روز پہلے دونوں فریقوں کے درمیان تعطل ختم کرنے کے لیے معاہدہ طے پایا تھا. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. جمعرات کے روز پاکستان کی اعلی عدالت نے فوجی عدالتوں کی تشکیل کے خلاف اپیل کی سماعت کی منظوری دے دی. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے حال ہی میں پارلیمان کے دونوں ایوانوں سے منظور کی گئی 21ویں آئینی ترمیم کے تحت فوجی عدالتوں کے قیام کے خلاف دائر کی گئی درخواست کو ابتدائی سماعت کے لیے منظور کر لیا ہے. چیف جسٹس ناصر الملک کی قیادت میں 3 رکنی بینچ 28 فروری کو درخواست کی سماعت کرے گا. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے، جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ فوجی عدالتوں کا قیام آئین کے بنیادی ڈھانچے سے متصادم ہے. ابتدائی سماعت میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ فیصلہ کرے گا کہ کیا یہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں. پشاور میں فوج کے زیر انتظام چلنے والے اسکول پر طالبان شدت پسندوں کے ایک مہلک حملے کے بعد ملک میں دہشت گردوں کے خلاف مقدمات نمٹانے کے لیے فوجی عدالتوں کے قیام کا فیصلہ کیا گیا. پاکستان کی پارلیمان نے 21ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ملک میں فوجی عدالتوں کے قیام کی منظوری کے ساتھ ساتھ آرمی ایکٹ میں بھی ترمیم کی منظوری دی تھی. حکومت کا موقف ہے کہ فوجی عدالتیں 2 سال کے عرصے کے لیے بنائی جا رہی ہیں اور ان میں صرف دہشت گردی میں ملوث افراد کے خلاف مقدمات چلائے جائیں گے. پاکستانی فوج کے مطابق ملک بھر میں پہلے مرحلے میں 9 فوجی عدالتیں قائم کی جا رہی ہیں، جن میں سے 3 صوبہ پنجاب اور خیبر پختونخوا، 2 سندھ اور 1 بلوچستان میں قائم ہوگی. حکومت کا کہنا ہے کہ ایک باقاعدہ عمل کے بعد ہی ان فوجی عدالتوں میں مقدمات بھیجے جائیں گے. وزیراعظم نواز شریف کہہ چکے ہیں کہ ملک کو اس وقت غیر معمولی حالات کا سامنا ہے، جس سے نمٹنے کے لیے غیر معمولی اقدامات کی ضرورت ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ جماعت الدعوہ کے بینک اکاؤنٹ منجمد اور ان کے بیرون ملک سفر پر پابندی لگا دی گئی ہے. وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنی ہفتہ وار بریفنگ میں بتایا کہ یہ جماعت اور کئی دوسری تنظیمیں اقوام متحدہ کی پابندیاں عائد کرنے والی کمیٹی کی فہرست میں شامل ہیں. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں.
پاکستان نے کہا ہے کہ جماعت و دعویٰ سمیت دیگر تمام ایسی تنظیمیں جن پر اقوام متحدہ کی خصوصی کمیٹی کی جانب سے پابندیاں عائد کی گئی ہیں، ان کے بینک کھاتے پاکستان میں بھی منجمد کر کے ان تنظیموں کے افراد پر سفری پابندیاں عائد کی گئی ہیں. افغان طالبان کے گروپ حقانی نیٹ ورک پر بھی اطلاعات کے مطابق پاکستان نے پابندی عائد کر دی ہے، لیکن اس بارے میں باضابطہ طور پر کوئی بیان یا اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا ہے. جماعت و دعویٰ اور حقانی نیٹ ورک دونوں ہی کو اقوام متحدہ کی کمیٹی برائے تعزیرات اور امریکہ کی طرف سے کالا دم قرار دیا جا چکا ہے. گزشتہ سال امریکہ کے محکمہ خارجہ نے غیر ملکی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست کا جائزہ لینے کے بعد اس میں ترمیم کرتے ہوئے لشکر طیبہ سے منسلک 4 تنظیموں کو اس فہرست میں شامل کیا تھا. ان تنظیموں میں جماعت و دعویٰ شامل تھی، جو حکام کے بقول لشکر طیبہ ہی کا مختلف نام ہے. بھارت کا بھی الزام ہے کہ جماعت و دعویٰ لشکر طیبہ ہی کا حصہ ہے، جو اب نام بدل کر کام کر رہی ہے. تاہم جماعت و دعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کا یہ موقف رہا ہے کہ ان کی جماعت کا لشکر طیبہ سے کوئی تعلق نہیں. پاکستانی دفتر خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم نے جماعت و دعویٰ اور حقانی نیٹ ورک پر پابندی عائد کیے جانے کی اطلاعات سے متعلق ایک سوال کے جواب میں کہا کہ جماعت و دعویٰ اور کئی دیگر تنظیمیں اقوام متحدہ کی کمیٹی کی اس فہرست میں شامل ہیں جن پر تعزیرات عائد ہیں.
Because Pakistan is a member of the United Nations, automatically incurs the obligation to take action against entities and individuals that are listed by the یونائٹڈ نیشنز سینکشنز کمیٹی.
تسنیم اسلم کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کا رکن ملک ہونے کی حیثیت سے خود بخود پاکستان پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہ ایسی تمام تنظیموں اور شخصیات کے خلاف کارروائی کرے جن پر اقوام متحدہ کی کمیٹی تعزیرات عائد کر چکی ہے.
وی ٹیک آر obligations very seriously. We try to meet these obligations scrupulously.
دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ پاکستان اپنی ذمہ داریوں کو بڑی سنجیدگی سے لیتا ہے اور ان پر سختی سے عمل درآمد کی کوشش کرتا ہے. تسنیم اسلم نے کہا کہ پاکستان میں ایسی تمام تنظیموں کے بینک کھاتے یعنی اکاؤنٹ منجمد کر دیے گئے ہیں اور ان کی سرکردہ شخصیات کے بیرون ملک سفر پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. پاکستان کی طرف سے حقانی نیٹ ورک پر پابندی کی خبریں امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کے حالیہ دورہ پاکستان کے بعد سامنے آئیں. واضح رہے کہ حال ہی میں امریکہ کی طرف سے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ ملا فضل اللہ کو عالمی دہشت گرد قرار دیا گیا ہے. گزشتہ ماہ پشاور میں ایک اسکول پر دہشت گردوں کے مولک حملے کے بعد پاکستان نے شدت پسندی سے نمٹنے کے لیے قومی لائے عمل بنایا جس کے تحت بلا تفریق تمام دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا. انسداد دہشت گردی کے اسی لائے عمل کے تحت پاکستان کی طرف سے جماعت و دعویٰ اور حقانی نیٹ ورک پر پابندیوں کا فیصلہ کیا گیا. پاکستان یہ کہہ چکا ہے کہ کسی بھی تنظیم کو نام بدل کر کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. وزارت داخلہ کے مطابق پاکستان میں 72 تنظیموں کو کالعدم قرار دیا جا چکا ہے اور حکام کے مطابق ان دنوں ایک جامع جائزہ رپورٹ تیار کی جا رہی ہے کہ ان میں سے کتنی تنظیمیں متحرک ہیں اور نام بدل کر کام کر رہی ہیں. لیکن وزارت داخلہ کی طرف سے کالعدم قرار دی جانے والی تنظیموں کے ناموں کی مکمل فہرست جاری نہیں کی گئی. ادھر بدھ کو پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے ایک مقدمے کی سماعت کے دوران وفاقی حکومت سے کہا کہ وہ کالعدم قرار دی گئی تنظیموں کی فہرست جاری کرے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
وزیراعظم نواز شریف نے ایندھن کے جاری بحران کے پیش نظر اپنا ڈیواس کا دورہ منسوخ کر دیا ہے، جہاں وہ عالمی اقتصادی فورم کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے جانے والے تھے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
وزیراعظم نواز شریف نے تمام متعلقہ وزارتوں کو ملک میں پیٹرول کی بلا تعطل فراہمی کے لیے روابط کو بہتر بنانے کی ہدایت کی ہے. پیٹرولی مصنوعات کی قلت کے باعث پیدا ہونے والے بحران کے پیش نظر وزیراعظم روزانہ کی بنیاد پر متعلقہ محکموں اور وزیروں کے اجلاس کی صدارت کرتے آ رہے ہیں، جبکہ انہوں نے بدھ کو اپنا سوئٹزرلینڈ کا دورہ بھی منسوخ کر دیا. انہیں عالمی اقتصادی فورم میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ جانا تھا. ایک سرکاری بیان کے مطابق جمعرات کو ہونے والے اجلاس میں آئندہ 2 ماہ تک ملک میں پیٹرول کی طلب اور رسد کا جائزہ لیا گیا. اس موقع پر وزیراعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ پیٹرول کی صورتحال سے متعلق عوام کو آگاہ رکھا جائے تاکہ پیٹرول کی قلت سے متعلق تاثر کو زائل کیا جا سکے. ان کے بقول، عوام کے لیے یہ دشواری پیدا کرنے والے تمام ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. گزشتہ 10 روز سے پاکستان کے سب سے زیادہ گنجان آباد صوبے پنجاب سمیت ملک کے مختلف حصوں میں پیٹرول کی قلت کے باعث لوگوں کو شدید دشواری کا سامنا رہا، لیکن گزشتہ دنوں کی نسبت اب صورتحال بتدریج بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے. پاکستان کو گزشتہ کئی برسوں سے توانائی کے بحران کا سامنا ہے، لیکن ملک کی حالیہ تاریخ میں پہلی بار پیٹرول کی اس حد تک شدید قلت دیکھنے میں آئی. یہ قیاس آرائیاں بھی کی جا رہی تھیں کہ فرنس آئل کا ذخیرہ بھی کم ہونے کی وجہ سے بجلی کی پیداوار متاثر ہو سکتی ہے، لیکن حکام نے اس تاثر کو بھی رد کیا ہے. پیٹرولیم کے وزیر شاہد خاقان عباسی یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ صورتحال پیٹرول کی طلب اور رسد میں اچانک بڑھ جانے والے فرق سے پیدا ہوئی، جس کی پیش بینی نہیں کی گئی تھی. عہدیداروں کے بقول، گزشتہ 3 روز میں پیٹرول کی سپلائی کو 2 گنا تک بڑھا دیا گیا ہے. پاکستان میں گزشتہ 3 ماہ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں قابل ذکر کمی کی جا چکی ہے، جبکہ حکام اندیا دے چکے ہیں کہ اس میں آئندہ ماہ مزید کمی کی جائے گی. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
بھارت نے کہا ہے کہ وہ صدر باراک اوباما کے دورے کو دونوں ملکوں کے درمیان ہر شعبے میں تعلقات کو مضبوط کرنے کے طور پر دیکھ رہا ہے. یہ بیان بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے صدر اوباما کے دورے کی تفصیلات فراہم کرنے کے موقع پر دیا. مزید تفصیلات نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں.
وزارت خارجہ کے ترجمان سید اکبر الدین نے کہا ہے کہ بھارت امریکی صدر باراک اوباما کے دورے کو دونوں ملکوں کے مجموعی تعلقات میں استحکام کے طور پر دیکھتا ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ عالمی سلامتی کے قیام میں بھارت کا کلیدی رابطہ کار ہے اور بھارت کے نزدیک امریکہ کے ساتھ باہمی رشتوں کے فروغ میں وسیع تر امکانات موجود ہیں. سید اکبر الدین جمعرات کے روز میڈیا کے سامنے امریکی صدر کے دورے کے پروگراموں کی تفصیل پیش کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے باہمی رشتوں پر اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے حالیہ دنوں میں دونوں ملکوں کی باہمی مصروفیات پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ 4 ماہ میں دونوں ملکوں میں 9 مرتبہ مذاکرات ہوئے اور ستمبر سے لے کر اب تک 10 معاہدوں پر دستخط کیے گئے جن میں خلا، صلاحیت سازی اور سائنس و ٹیکنالوجی سمیت متعدد شعبے شامل ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ ہمارے نقطہ نظر سے سائنس و ٹیکنالوجی، دفاع، انسداد دہشت گردی اور بھارت کی ترقی کے شعبوں میں امریکہ بھارت کا کلیدی شریک کار ہے۔ دریاسنا وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ وہ اور باراک اوباما 27 جنوری کو آل انڈیا ریڈیو سے خطاب کریں گے۔ برسر اقتدار آنے کے بعد نریندر مودی 3 بار آل انڈیا ریڈیو پر من کی بات نامی ایک پروگرام میں عوام سے خطاب کر چکے ہیں۔ انہوں نے عوام کو اطلاع دی کہ اس بار کا پروگرام خاص ہوگا کیونکہ ان کے ساتھ امریکی صدر بھی ہوں گے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ دونوں رہنماؤں سے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ ادھر صدر اوباما کے دورے کے سلسلے میں حفاظتی انتظامات آخری مرحلے میں ہیں۔ دہلی اور آگرہ سمیت پورے ملک میں پہلے ہی ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ انٹیلیجنس ایجنسی، نیشنل ٹیکنیکل ریسرچ آرگنائزیشن اور دیگر ایجنسیوں نے دورے کے موقع پر دہشت گردانہ حملے کا اندیشہ ظاہر کیا ہے۔ ملک کے تمام ہوائی اڈوں، بحری علاقوں اور سرحدوں پر بھی ہائی الرٹ ہے اور نگرانی بڑھا دی گئی ہے۔ اس بار یوم جمہوریہ تقریبات پر جیسے حفاظتی انتظامات ہوں گے ویسے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے تھے۔ پریڈ سے 1 گھنٹہ قبل ایک ایئر بورن وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم نافذ کیا جائے گا جس کے تحت پوری دہلی پر خاص نظر رکھی جائے گی۔ اس نظام کی وجہ سے نئی دہلی، لکھنؤ، جے پور اور آگرہ کے ہوائی اڈے پریڈ کے دوران بند رہیں گے۔ ذرائع کے مطابق امریکی صدر کا ڈاگ اسکواڈ بھی دہلی پہنچ چکا ہے۔ توقع ہے کہ اس دورے میں دونوں ملکوں کے مابین کئی معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ وزیراعظم نریندر مودی امریکہ کی خاتون اول مشیل اوباما کو 100 بنارسی ساڑیاں بطور تحفہ پیش کریں گے۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
اردو سروس کے دیپک دوہوال صدر اوباما کے بھارت کے دورے کی کوریج کے لیے نئی دہلی میں ہیں۔ انہوں نے بھارت اور امریکہ کے درمیان تعلقات کے تاریخی پس منظر پر ایک رپورٹ ارسال کی ہے جو اس وقت پیش کی جا رہی ہے۔
آج امریکہ اور بھارت کے تعلقات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ دونوں ملکوں کے رہنما دوستی کی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو قدرتی دوست کہا جا رہا ہے، لیکن کچھ سمے پہلے ایسا نہیں تھا۔ بھارت اور امریکہ کے بیچ تعلقات کی تاریخ بتاتی ہے کہ دونوں کے بیچ زیادہ تر وقت تناؤ میں گزرا۔
کچھ نہ کچھ تناؤ دونوں دیشوں کے بیچ میں رہا اور ایک دوسرے کو ساتھ دینے میں، سمجھنے میں کافی بڑی کھائی بنی رہی دونوں کے بیچ میں، کیونکہ ڈیفنس میں امریکہ ٹھیک سے نہیں دیکھتا تھا۔ ٹیکنالوجی کے مسئلے پر امریکہ سے سہیوگ کی جو بھی آکانکشا کی جاتی تھی وہ نہیں ہوتی تھی، تو ڈسٹرسٹ اور سسپیشن رہا دونوں میں۔
یہ تھے بھارت کے جانے مانے امور خارجہ ایمبیسڈر ایس ڈی منی۔ اصل میں آزادی کے بعد بھارت کو امید تھی کہ امریکہ سے اس کے تعلقات بہتر ہوں گے۔ بھارت کے سابق سیکرٹری خارجہ ششانک،
جو بھارت کی آزادی کے لیے جب امریکہ کے جو اس سمے کے حکمران تھے انہوں نے کوشش کری کہ بھارت جیسے دیشوں کو آزادی ملے، تو بھارت کو امید تھی کہ وہ اسی طرح کے رشتے آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ کسی طرح کا ڈسٹرسٹ اس بات کا تھا، لیکن صرف یہ تھا کہ جو امیدیں تھیں بھارت کی وہ پورے طریقے سے نہیں نکل پا رہی تھیں۔
بھارت کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو آزادی کے کیول 2 سال بعد 1949 میں امریکہ بھی گئے، لیکن وہ دورہ بہت کامیاب نہیں رہا۔ دھیرے دھیرے پاکستان امریکہ کے قریب آتا گیا۔ بھارت اور امریکہ کے بیچ یہ ایک بڑا مدعا بن گیا۔
بھارت کو ہمیشہ لگا کہ پاکستان کا جو ساتھ دیا جا رہا ہے، جبکہ چاہے وہ جو پالیسیز فالو کرتا ہے وہ اپنے جنتا کے یا دکشن ایشیا کی جنتا کے ہت میں نہ ہو۔
بھارت اور امریکہ کے بیچ کھائی اس وقت کافی زیادہ بڑھ گئی جب بنگلہ دیش کے الگ ہونے کے موقع پر امریکہ نے پاکستان کا ساتھ دیا اور بھارت پر فوجی طاقت کے ذریعے دباؤ بنانے کی کوشش کی۔
جب ہم 71 میں آئے تھے، بنگلہ دیش کا جو یدھ ہوا تھا، اس وقت امریکہ بھارت کے رشتے اتنے خراب ہو گئے تھے کہ امریکہ نے اپنے ایئر کرافٹ کیریئر USS انٹرپرائز کو انہوں نے بے آف بنگال میں بھیجا تھا۔ وہ ایک اشارہ تھا کہ وہ اس وقت پاکستان کو سمرتھن دینے کے لیے امریکہ نے اپنے نو سینا کے ایئر کرافٹ کیریئر کو بھیجا تھا۔ یہ 71 کی بات ہے۔
یہ تھے بھارت کے دفاعی ترجیہ کار سی ادے بھاسکر۔ 1971 کے بعد بھارت پوری طرح سے سوویت یونین کے خیمے میں چلا گیا اور 1990 کے دشک میں کولڈ وار کے ختم ہونے تک امریکہ کے ویرودھی خیمے میں ہی رہا۔ भारत और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर मुद्दे को लेकर भी तनाव हर वक्त बना रहा। 1998 में जब भारत ने दोबारा टेस्ट किया तो अमेरिका ने इसकी कड़ी मजम्मत की और भारत पर पाबंदियां लगा दी। लेकिन इसके केवल 2 साल बाद यानी सन 2000 में अमरीकी सदर बिल क्लिंटन भारत के दौरे पर आए।
मेरा व्यक्तिगत राय यह है कि भारत और अमेरिका के बीच में जब बिल क्लिंटन साहब मार्च 2000 में भारत आए थे, रिश्तों के अंदर एक परिवर्तन आया था। तनाव एक प्रकार से यह परमाणु मुद्दे की वजह से वो हट गया था।
पिछले 10-15 साल में दोनों मुल्कों के बीच दोस्ती काफी तेजी से आगे बढ़ी है। कुल मिलाकर दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात इतने बेहतर हो गए हैं कि 2008 में अमेरिका ने अपना कानून बदलकर भारत के साथ न्यूक्लियर समझौता कर लिया। लेकिन बाहरीन कहते हैं कि दोनों के बीच अभी भी कई मसाइल हैं। एम्बेसडर एसडी मुनी,
पहले से स्थिति में बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन है, ये बात सही है, लेकिन ये कहना ठीक नहीं होगा कि अब सारी गुत्थियां हल हो गई हैं और दोनों में बहुत बहुत मधुर संबंध है। तनाव के क्षेत्र हैं, लेकिन दोनों की आशा है कि उन तनाव के क्षेत्रों के रहते हुए भी, विरोध के रहते हुए भी, हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे।
लेकिन दोनों मुल्कों की दोस्ती क्यों हुई, माहिरीन इसकी कई वजहें बताते हैं। एक, 1990 में जब भारत ने अपनी मईशत को आजाद किया तो उसने तेजी से तरक्की की और अमेरिका को लगा भारत एक बड़ा बाजार है और आने वाले वक्त में दुनिया में एक ताकत बनकर उभर सकता है। दो, चीन की बढ़ती ताकत से अमेरिका परेशान था और भारत को बढ़ावा देकर वो चीन को काबू में रखना चाहता है। तीन, सोवियत यूनियन के खत्म होने के बाद भारत ने अपनी हिकमत अमली बदली और अमेरिका की तरफ हाथ बढ़ाया। सियासत में कहा जाता है कि कोई मुस्तकिल दोस्त या दुश्मन नहीं होता। भारत अमेरिका ताल्लुकात की तारीख बताती है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी यही बात सही है। वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए दिल्ली से मैं दीपक डोभाल।
अमरीकी वजीर खारजा जॉन केरी और बरतानवी वजीर खारजा फिलिप हैमंड जुमेरात को लंदन में दाइश मुखालिफ बैन अल-अक़वामी इत्तेहाद के एक इजलास की मेजबानी कर रहे हैं। इस इजलास में इत्तेहादी रुकन ममालिक के नुमाइंदे दाइश को शिकस्त देने के लिए इत्तेहादी पेशरफ्त और हिकमत अमली पर बात करेंगे। अमरीकी वजारत खारजा के एक आला अहदेदार ने कहा है कि इन मुजाकरात में फ्रांस के वजीर खारजा लोरां फाबियूस, इराकी वजीर आजम हैदर अल इबादी समेत 20 इत्तेहादी रुकन ममालिक के नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। इत्तेहादी ममालिक के वजरा का इजलास आखिरी बार दिसंबर में हुआ था, जिसमें 5 निकाती मंसूबे की मंजूरी दी गई थी। अहदेदारों का कहना था कि अमरीकी क्यादत में फजाई कार्रवाईयों ने जंगजुओं की पेशकदमी को रोक दिया है, हजारों जंगजुओं को हलाक और उनको दिफाई पोजीशन पर धकेल दिया है। अहदेदारों के मुताबिक आइंदा मरहले का महवर इराकी फोर्सेस होंगी, खासतौर पर उनको तरबियत और साजो सामान की फराहमी के लिए 1 अरब 60 करोड़ डॉलर की रकम की जरूरत होगी। इराकी वजीर आजम हैदर अल इबादी ने तरजीही बुनियादों पर यह मसला हल करने के लिए कहा है। उनका कहना था,
There is a lot of support to our ground forces on the ground, but we want to see acceleration of the training, acceleration of delivery of arms.
इराक के वजीर आजम कह रहे हैं कि जमीन पर हमें जमीनी फौजों की बहुत मदद हासिल है, लेकिन हम चाहते हैं कि ट्रेनिंग में इजाफा हो, हथियारों की फराहमी तेज हो। हम आईएसएल के खिलाफ हकीकी जंग लड़ रहे हैं। हम तवक्को करते हैं कि दुनिया इराक की इमदाद का एक पुल बना दे, बगदाद के लिए एक पुल। मशरकी यूक्रेन में बागियों के जेर कब्जा दोनेत्स्क शहर में एक बस पर तोप का गोला लगने से कम अज कम 13 अफराद हलाक हो गए। और उधर अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी ने बुध के रोज इल्जाम लगाया है कि मशरकी यूक्रेन में रूस नवाज अलहद की पसंद पहले तय किए गए माहदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के माइकल ब्राउन की एक रिपोर्ट, सादिया असद की जबानी।
यूक्रेन ने दोनेत्स्क के मशरकी शहर में बस पर तोप का गोला लगने से हलाक होने वाले 13 अफराद के लिए रूस के हामी बागियों को मुर्दे इल्जाम ठहराया है। जुमेरात के इस हमले में कई दीगर अफराद जख्मी भी हुए। इसी असना में यूक्रेन के फौजी हुकाम ने कहा है कि दोनेत्स्क के हवाई अड्डे से फौज इनखला कर गई है, जो गुज़श्ता कई महीनों से यूक्रेनी फौज और अलहदगी पसंदों के दरमियान लड़ाई का मरकज रहा है। बुध के रोज अमरीका के वजीर खारजा जॉन कैरी ने रूस के अलहदगी पसंदों पर सरहद के नजदीक एक जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया।
So this is a very blatant land grab, and it is in direct contravention to the Minsk agreement.
जॉन कैरी कह रहे थे कि जमीन पर कब्जा करने की ये वहशियाना कोशिश है और ये उस मिन्स्क के माहदे से मुतसादिम है जिस पर उन्होंने दस्तखत कर रखे हैं। ये अल्फाज थे अमरीका के वजीर खारजा जॉन कैरी के। حالیہ عرصے کے دوران روس کے ہزاروں فوجیوں کی یوکرین کی حدود میں تعیناتی کے بعد مشرقی شہروں دونیتسک اور لوہانسک میں لڑائی کا آغاز ہو گیا تھا۔ صدر پیٹرو پوروشینکو نے اپنے اس مطالبے کو پھر دہرایا ہے کہ روس اپنی سرحد کو بند کرے اور باغیوں کی پشت پناہی کرنے والی اپنی تمام فورسز کو واپس بلا لے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا ہے کہ روس یوکرین کے نئے جنگ بندی معاہدے میں مدد کے لیے تیار ہے تاکہ اس لڑائی کا خاتمہ کیا جا سکے جس میں گزشتہ 9 ماہ کے دوران 5,000 کے قریب افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
منگل کے روز صدر باراک اوباما اپنے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں اپنے صدارت کے آخری 2 برسوں کے لیے مزاحمتی انداز اپنانے کا اندیا ظاہر کرتے دکھائی دیے، لیکن جیسا کہ وائس آف امریکہ کے نمائندے جیم میلون نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ حزب اختلاف کے ریپبلکنز بھی مزاحمت کا اشارہ دے رہے ہیں، خاص طور پر ملکی سیاسی ایجنڈے میں۔ مزید تفصیلات سعدیہ اسد سے۔
صدر اوباما نے اپنے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کے دوران اپنی سیاسی بنیادوں کی جانب واپسی کی کوشش کی۔ مسٹر اوباما نے ایوان کے چیمبر میں موجود اراکین کانگریس اور گھروں میں ان کا خطاب سننے والوں کو یاد دلایا کہ وہ سن 2009 میں یہ وعدہ کرتے ہوئے عہدے پر فائز ہوئے تھے کہ وہ ملک کو متحد کرنے کے لیے کام کریں گے۔
Imagine if we broke out of these tired old patterns. Imagine if we did something different. Understand, a better politics isn't one where Democrats
آپ تصور کریں کہ اگر ہم اس اکتا دینے والے پرانے انداز سے نجات پا لیں، تصور کریں کہ اگر ہم کچھ مختلف کریں، یہ سمجھ لیں کہ ایک بہتر سیاست وہ نہیں ہے جہاں ڈیموکریٹس اپنا ایجنڈا ترک کر دیں یا ریپبلیکنز محض میرا ایجنڈا قبول کر لیں۔ بہتر سیاست وہ ہے جہاں ہم اپنے نامناسب خدشات کے اظہار کے بجائے ایک دوسرے کی بنیادی شائستگی کی اپیل کریں۔ یہ الفاظ تھے صدر باراک اوباما کے، لیکن ریپبلیکنز بظاہر صدر کی اپیلوں پر دھیان دینے کے موڈ میں دکھائی نہیں دیتے۔ گزشتہ نومبر کے مہینے میں اپنی بھرپور انتخابی کامیابیوں سے تقویت پاتے ہوئے، جن کے باعث انہیں کانگریس کا مکمل کنٹرول حاصل ہوا، وہ نسبتاً چھوٹے سائز کی حکومت اور کم سے کم تر ضابطوں کے اپنے موقف کو آگے بڑھاتے ہوئے دکھائی دیے۔ رائنز پریبس ریپبلکن نیشنل کمیٹی کے چیئرمین ہیں، وہ کہتے ہیں
As the last election made clear, Americans want a less intrusive government that spends their money responsibly.
جیسا کہ گزشتہ انتخابات نے واضح کیا، امریکی عوام کم مداخلت پر مبنی ایک ایسی حکومت چاہتے ہیں جو ان کے سرمایے کو ذمہ داری کے ساتھ صرف کرے۔ پھر بھی صدر اوباما نے ایک اور تقریر کی جس میں مزید ٹیکسوں اور مزید اخراجات پر زور دیا گیا۔ وہ بات سن نہیں رہے، یہ وہی دوسروں کو ساتھ لیے بغیر اکیلے سب کچھ کرنے کا پرانا انداز ہے۔ یہ الفاظ تھے ریپبلکن نیشنل کمیٹی کے چیئرمین رائنز پریبس کے۔ صدر دولت مندوں کے لیے زیادہ سرمایہ کاری اور وراثت پر ٹیکسوں اور محصولات کو درمیانے طبقے کی مدد کے لیے استعمال کرنے کی تجویز دے رہے ہیں۔ ڈیموکریٹس پہلے ہی یہ اندیا دے چکے ہیں کہ وہ آمدنی میں تفاوت کو سن 2016 کے صدارتی انتخاب میں ایک بڑا مسئلہ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سابق ریپبلکن نیشنل چیئرمین مائک ڈنکن کہتے ہیں کہ کانگریس میں ریپبلکنز کی نئی اکثریتوں کے ساتھ یہ رویہ زیادہ کارگر نہیں ہوگا۔
Well, there are different ways to have a legacy, and the president is choosing, in my opinion, the wrong way. He could have chosen
ایک میراث کو ساتھ رکھنے کے کئی مختلف انداز ہوتے ہیں، اور میرے خیال میں صدر غلط انداز کا انتخاب کر رہے ہیں۔ وہ کانگریس کے ساتھ کام کرنے اور بڑے بڑے آئیڈیاز پر عمل درآمد اور ملک کے لیے بڑے بڑے کام کرنے کا راستہ چن سکتے تھے۔ بدقسمتی سے وہ سن 2016 کے انتخابات کو باراک اوباما کی ایک تیسری مدت کی صدارت کے لحاظ سے ترتیب دے رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے سابق ریپبلکن نیشنل چیئرمین مائک ڈنکن کے۔ لیکن بہت سے ڈیموکریٹس نئی ریپبلکن اکثریت سے مقابلے کے لیے صدر کے بے باک انداز سے متاثر دکھائی دیتے ہیں۔ ڈیموکریٹک اسٹریٹجسٹ الزبتھ سینا کہتی ہیں کہ ریپبلکنز اگلے 2 برسوں میں یہ دکھانے کے لیے اس دباؤ کے زیر اثر ہوں گے کہ وہ حکومت کر سکتے ہیں۔
You know, by emphasizing that, it also places the burden on the Republicans to get something done.
یہ صورتحال ریپبلکنز پر بھی یہ ذمہ داری عائد کرتی ہے کہ وہ کچھ کر دکھائیں۔ اگر ان کے پاس یہ تمام طاقت اور اختیار ہے، اگر عوام کی اکثریت نے انہیں ووٹ دیے ہیں، تو اب ان کی باری ہے کہ وہ کچھ کاموں کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ واشنگٹن میں بائی پارٹیزن پالیسی سینٹر کے تجزیہ کار جان فورٹیے کہتے ہیں کہ ریپبلکنز کو توقع ہے کہ وہ اگلے 2 برسوں میں کانگریس میں اپنی نئی اکثریتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا یہ مقدمہ مضبوط بنائیں گے کہ اگلے سال کسی ریپبلکن کو صدر منتخب کر لیا جائے۔
I think hopefully they look at 2016 and think they're going to need a more positive agenda.
میرا خیال ہے کہ وہ سن 2016 پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ انہیں مزید مثبت ایجنڈے کی ضرورت ہے۔ اس کا بہت حد تک انحصار اس پر ہوگا کہ سن 2016 میں وہ امیدوار کون ہوگا، لیکن کانگریس میں ریپبلکنز کے لیے ایک بڑا مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ ان کے پاس ایک مثبت تصور موجود ہے۔ یہ الفاظ تھے جان فورٹیئر کے۔ سن 2016 کی صدارتی انتخابی مہم فلوریڈا کے سابق گورنر جیب بش اور سن 2012 کے صدارتی نامزد امیدوار مٹ رومنی جیسے ممتاز ریپبلکنز کی جانب سے وائٹ ہاؤس کے لیے انتخاب لڑنے میں اپنی دلچسپی کے کھلم کھلا اعلان کے ساتھ مؤثر طور پر شروع ہو چکی ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ نئی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ آرٹ تھیراپی سے بچوں کی ذہنی الجھنیں دور ہو سکتی ہیں۔ سامعین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے ننھے منے بچوں کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور ان کی بھی ذہنی الجھنیں ہو سکتی ہیں، جنہیں اگر بر وقت نہ سلجھایا جائے تو بچوں کی شخصیت پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے برطانیہ میں 2002 میں 5 سے 16 برس کی عمر کے بچوں کے لیے، جن کے رویے دیگر بچوں سے مختلف تھے یا جو کسی جذباتی کشمکش کا شکار تھے، آرٹ روم پروگرام کا آغاز کیا گیا۔
Matthew Reinhardt doesn't just tell stories. His stories literally pop off the page.
اس وقت پورے برطانیہ میں 9 آرٹ روم پروگرامز چلائے جا رہے ہیں۔ پروگرام کے آغاز سے لے کر اب تک 1 لاکھ سے زائد بچے اس کا حصہ بن چکے ہیں۔ دی آرٹ ان سائیکو تھراپی میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق، تحقیق دانوں کو معلوم ہوا کہ جب بچے اس آرٹ کلاس میں حصہ لیتے ہیں تو آرٹ کلاس کے اختتام پر ایسے بچوں کے رویے میں مثبت تبدیلی اور ڈپریشن میں واضح کمی نوٹ کی گئی۔ آرٹ کلاسز کے باعث ان ننھے منے بچوں کا اپنی ذات پر اعتماد بھی بڑھا اور ان کے رویوں میں واضح طور پر تبدیلی نوٹ کی گئی۔ ان آرٹ رومز میں ایسا ماحول بنایا جاتا ہے جہاں پر بچے اپنی صلاحیتیں زیادہ سے زیادہ استعمال کر سکیں اور جہاں پر بچے آرٹ کے ذریعے اپنی ذہنی اور تخلیقی صلاحیتوں کا کھل کر اظہار کر سکیں۔ اس سے انہیں اپنی ذات کے حوالے سے الجھنے آرٹ کی شکل میں باہر نکالنے میں مدد ملتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طریقے سے بچے اسکول کے ماحول میں بھی اپنی ذات کے حوالے سے زیادہ بہتر طریقے سے اظہار کر سکتے ہیں۔ آرٹ کے ذریعے بچوں کو نہ صرف اپنی ذات کے اظہار کے لیے ایک ذریعہ میسر آتا ہے بلکہ ان کا اپنی ذات پر اعتماد بھی بڑھ جاتا ہے۔ مختلف رنگوں کے پینسل سے کھیلنے کی وجہ سے بچے بہتر محسوس کرتے ہیں، ان کی ذہنی الجھنیں سلجھنے لگتی ہیں اور انہیں اپنی زندگی بامقصد دکھائی دیتی ہے۔
So she can draw in the inside.
یہ خبر پڑھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com۔
His stories literally pop off the page.
Shehnaaz Nafees, Voice of America, Washington.
Matthew Reinhardt doesn't just tell stories.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے اردو وی او اے ڈاٹ کام.
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. پاکستان کی کئی مذہبی جماعتوں نے گستاخانہ اور توہین آمیز خاکوں کی اشاعت کے خلاف کراچی میں ایک مشترکہ جلوس نکالا. یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے شہزاد حسین نے کراچی سے.
فرانسیسی جریدے میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے جمعرات کو کراچی میں مذہبی جماعتوں نے ایک ریلی نکالی. اس ریلی میں پاکستان سنی تحریک، جمعیت علماء پاکستان، جماعت اہل سنت اور دیگر مذہبی جماعتیں شامل تھیں. پاکستان سنی تحریک کے ترجمان فہیم الدین شیخ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
مسلمان تہذیبوں اور مذہب کا ٹکراؤ نہیں چاہتے. کسی بھی اکابرین کی شان میں گستاخی ناقابل برداشت عمل ہے. توہین آمیز خاکوں پر خاموش نہیں رہ سکتے. اقوام متحدہ اور او آئی سی توہین آمیز خاکوں کے خلاف اپنا مثبت کردار ادا کرے.
کراچی میں نمائش چورنگی سے تبت سینٹر تک نکالی جانے والی اس ریلی کی وجہ سے ایم اے جنا روڈ کو کئی گھنٹوں تک ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا. جماعت اسلامی بھی اتوار کو گستاخانہ خاکوں کے خلاف ایک مارچ منعقد کر رہی ہے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا،
اس سے بڑی کوئی دہشت گردی نہیں ہو سکتی کہ مسلمانوں کے جو سب سے بڑی عقیدت کا جو سرچشمہ ہے اور محبت کا سرچشمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اس کے اوپر کوئی حملہ کرے. اس دہشت گردی کے خلاف ہم پوری دنیا میں مسلمان احتجاج کر رہے ہیں اور اپنے مسلمان حکمرانوں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے اتحاد کے ذریعے سے بھی ایک قوت کا اظہار کریں.
گزشتہ ہفتے اسلامی جمعیت طلبہ نے کراچی میں 3 تلوار پر گستاخانہ خاکوں کے خلاف ایک مظاہرہ کیا تھا اور فرانسیسی کونسل خانے جانے کی کوشش میں پولیس سے ہونے والی مٹ بھیڑ میں ایک کیمرامین اور پولیس اہلکار سمیت متعدد افراد زخمی ہو گئے تھے. شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی.
پاکستان نے کہا ہے کہ وہ اسلامک اسٹیٹ یعنی داعش کے عناصر کے ملک میں موجودگی کے خطرے سے چوکس ہے اور دہشت گردوں کے خلاف ملک بھر میں کاروائیاں جاری ہیں. ایک روز قبل پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیوں نے داعش کے لیے بھرتیاں کرنے والے ایک شخص کو گرفتار کر لیا تھا. اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے.
پاکستان نے کہا ہے کہ وہ شدت پسند تنظیم داعش کے خطرے سے آگاہ ہے. وزارت خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششیں تمام گروپوں کے خلاف ہیں. واضح رہے کہ ایک روز قبل ہی یہ اطلاعات سامنے آئی تھی کہ داعش کے پاکستان میں مبینہ کمانڈر اور اس کے 2 معاونین کو لاہور میں حراست میں لیا گیا. اب تک سامنے آنے والی اطلاعات کے مطابق گرفتار کیے گئے مشتبہ شخص کا نام یوسف السلفی تھا، جو کہ پاکستانی نژاد شامی شہری ہے اور حال ہی میں ترکی کے راستے شام سے ہوتے ہوئے پاکستان پہنچا تھا. اطلاعات کے مطابق حراست میں لیے گئے مشتبہ افراد شام اور عراق میں سرگرم تنظیم داعش کے لیے پاکستان سے لوگوں کو بھرتی کرنے میں ممکنہ طور پر ملوث تھے، لیکن پولیس یا قانون نافذ کرنے والے کسی ادارے کی طرف سے ان گرفتاریوں کے بارے میں کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا. پاکستان میں اس سے قبل بھی کئی شہروں میں داعش کے حق میں دیواروں پر تحریروں کے علاوہ ان کا تشہیری مواد تقسیم کیا گیا، لیکن پاکستانی عہدیدار بشمول وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار ایک سے زائد مرتبہ اپنے بیانات میں کہہ چکے ہیں کہ اس تنظیم کا ملک میں کوئی وجود نہیں. دہشت گردوں کے خلاف پاکستان نے بھرپور کاروائیاں شروع کر رکھی ہیں. قبائلی علاقے شمالی وزیرستان اور خیبر ایجنسی میں باقاعدہ فوجی آپریشن کے علاوہ ملک بھر میں انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر چھاپہ مار کاروائیاں بھی کی جا رہی ہیں. حکام کے مطابق اب تک سینکڑوں مشتبہ افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے. وزیر اعظم نواز شریف نے بدھ ہی کو اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ نہ صرف دہشت گردوں بلکہ ان کے معاونین کو بھی ختم کیا جائے گا اور دہشت گردی کے خلاف حکومت کے عزم کو غیر سنجیدگی سے نہ لیا جائے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے اردو وی او اے ڈاٹ کام.
امریکی ایوان نمائندگان کے ریپبلکن اسپیکر جان بینر اپنے اس فیصلے کا دفاع کر رہے ہیں جس میں انہوں نے اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتن یاہو کو ایران اور مذہبی انتہا پسندی کے خطرات پر امریکی کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کی دعوت دی ہے۔ تفصیلات واشنگٹن سے مائیکل براؤن کی رپورٹ میں اسد حسن کی زبانی۔
اسرائیلی وزیراعظم اس سے پہلے دو مرتبہ کانگریس سے خطاب کر چکے ہیں، لیکن 11 فروری کے لیے اسپیکر جان بینر کی دعوت کا مقصد تہران کے خلاف کانگریس کی پابندیوں کی صدر باراک اوباما کی مخالفت کا جواب دینا ہے۔ بدھ کے روز وائٹ ہاؤس کو یہ کہتے ہوئے جان بینر نے برگشتہ کیا کہ نیتن یاہو کو ان کی دعوت معمول کے سفارتی آداب کی خلاف ورزی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے وائٹ ہاؤس کے ساتھ مشاورت نہیں کی، کانگریس یہ فیصلہ اپنے طور پر کر سکتی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ میں کسی کی آنکھ میں انگلی چبھو رہا ہوں، یعنی کسی کو تکلیف دے رہا ہوں۔ یہ ایک حقیقی خطرہ ہے جو دنیا میں موجود ہے، اور گزشتہ رات صدر نے اپنے خطاب میں بھی یہ بات کہی ہے۔ مسٹر نیتن یاہو ایران کے سخت مخالف ہیں، اور وہ کئی بار ان خدشات کا اظہار کر چکے ہیں کہ امریکہ مہینوں پر محیط مذاکرات میں تہران کو بہت سی رعایات دے سکتا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری اس ہفتے اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے ایران کے خلاف کسی نئی پابندی کے خلاف متنبع کر چکے ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ اقوام متحدہ نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں کہا ہے کہ ایران معاہدوں کی مکمل تعمیل کر رہا ہے، اور اس بات کے شواہد بالکل موجود نہیں ہیں کہ وہ اپنے جوہری پروگرام پر معاہدوں کی کوئی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس عمل میں ایک ساکھ بنائی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی احتیاط کے ساتھ ان مذاکرات کو بنا کسی مداخلت کے مکمل کرنے کے ہمیں اہل ہونا چاہیے۔ صدر باراک اوباما نے بھی کانگریس سے کہا ہے کہ وہ ایران پر مزید پابندیوں سے ایسے میں گریز کرے جب جوہری پروگرام پر مذاکرات جاری ہیں۔ صدر کا کہنا ہے کہ اگر کانگریس نے ایسے سخت ضابطوں کی منظوری دی تو وہ انہیں ویٹو کر دیں گے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کے ایک اہم گواہ کے اس انکشاف کے بعد کہ شمالی کوریا کے قیدیوں کے کیمپوں میں اس نے اپنی زندگی کے بارے میں جو شہادت دی تھی اس کے بعض حصے درست نہ تھے، اب اقوام متحدہ کی اس رپورٹ کی ساکھ کے بارے میں سوالات اٹھ رہے ہیں جو اس نے اس ملک میں حقوق انسانی کی خلاف ورزیوں کے بارے میں تیار کی تھی۔ وائس آف امریکہ کے برائن پیڈن نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ایسے میں جب کہ اقوام متحدہ یہ کہتی ہے کہ تبدیل شدہ شہادت تحقیقات کے لیے زیادہ اہم نہ تھی، گواہ کی اپنی کہانی میں تبدیلی یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس ملک میں اطلاعات کی تصدیق کس قدر مشکل ہے جو دنیا کے ان ملکوں میں شامل ہے جہاں ہر بات انتہائی خفیہ رکھی جاتی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
تحقیقات کرنے والے اقوام متحدہ کے کمیشن کے سامنے شن ڈونگ ہیوک کی شہادت سے شمالی کوریا میں سیاسی قیدیوں کے ساتھ مظالم کے بارے میں رپورٹ تیار کرنے میں مدد ملی، جن میں قتل، غلامی اور اذیت رسانی شامل ہیں، لیکن اس کے اس حالیہ اعتراف نے کہ اس کی کہانی کے بعض حصے درست نہ تھے پیونگ یانگ کو کمیشن کی رپورٹ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی ترغیب دی۔ شمالی کوریا کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے کہا کہ اپنے جھوٹ کے اس کے اعترافات ثابت کرتے ہیں کہ ہر وہ بات جو وہ لوگ کہیں جو شمالی کوریا کے مخالفین ہونے کے دعوے دار ہیں وہ قابل بھروسہ نہیں ہو سکتی۔ اقوام متحدہ کے کمیشن کے چیئرمین نے کہا کہ شن کی شہادت میں جو غلطیاں ہیں ان سے رپورٹ کی ساکھ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، جس میں سینکڑوں گواہوں کی شہادتیں شامل ہیں۔ این چان ایل بھی شمالی کوریا کی حکومت کے ایک مخالف اور ورلڈ انسٹیٹیوٹ آف نارتھ کوریا اسٹڈیز کے صدر ہیں، وہ بھی اقوام متحدہ کی رپورٹ کا دفاع کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ حقیقت یہ ہے کہ شمالی کوریا میں حقوق انسانی کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ اب بھی جاری ہے، اس سے 10 یا 100 گنا زیادہ جتنا شن ڈونگ ہیوک اور دوسرے متاثرین بتاتے ہیں۔ شن ڈونگ ہیوک اپنے اس موقع پر قائم ہے کہ کیمپوں میں ان کو بے رحمانہ انداز میں اذیتیں دیے جانے کے بارے میں متعلقہ تفصیلات بالکل درست ہیں، جن میں ان کا ایک ہک سے آگ کے اوپر لٹکایا جانا اور ماں اور بھائی کی سزائے موت پر عمل درآمد دیکھنے پر مجبور کیا جانا شامل ہے، لیکن انہوں نے اعتراف کیا کہ انہوں نے بعض تاریخوں اور مقامات کے بارے میں غلط بیانی کی ہے۔ وہ یہ بتانے میں بھی ناکام رہے کہ وہ 2 مرتبہ چین فرار ہوئے، جہاں ان کو پکڑ کر واپس شمالی کوریا بھیج دیا گیا، جہاں انہیں فرار کے جرم میں 13 سال کی عمر میں نہیں بلکہ 20 سال کی عمر میں اذیتیں دی گئیں۔ حقوق انسانی کے ایک کارکن چوئی یونگ سونگ، جن کا تعلق نیٹورک فار ڈیموکریسی اینڈ ہیومن رائٹس ان نارتھ کوریا سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ بعض وقت ان مخالفین سے اپنے تجربات کا مکمل اور بالکل درست بیان حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے. بعض لوگ شمالی کوریا میں اپنے خاندانوں کے تحفظ کے لیے تفصیلات چھپاتے ہیں اور بعض ان تکلیف دہ یادوں کو دوبارہ یاد نہیں کرنا چاہتے. قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن.
امریکہ اور کیوبا کے درمیان سفارتی تعلقات بحال کرنے کی غرض سے مذاکرات کیوبا کے دارالحکومت ہوانا میں جاری ہیں. اس بات چیت کے لیے امریکہ کا ایک وفد گزشتہ روز ہوانا پہنچا. مزید تفصیلات سیلسکا ہوک کی رپورٹ میں ندیم یعقوب کی زبانی.
35 برس میں پہلی مرتبہ امریکہ کا ایک وفد بدھ کو کیوبا کے دارالحکومت ہوانا پہنچا. صرف ایک ماہ پہلے ہی امریکہ کے صدر براک اوباما اور کیوبا کے صدر راہول کاسترو نے دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات بحال کرنے کا اعلان کیا تھا. جمعرات کو ہونے والے اجلاس میں دونوں ممالک کے دارالحکومتوں میں امریکہ اور کیوبا کے سفارت خانوں کے کھولنے سمیت سفارتی معاملات پر بات چیت ہوگی. بدھ کو ہونے والے افتتاحی مذاکرات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان نقل مکانی کرنے والے افراد کے معاملات پر توجہ مرکوز کی گئی. ہوانا امریکہ کے اس قانون پر احتجاج کر رہا ہے جس کے تحت کیوبا کے شہری ایک بار امریکہ کی سرزمین پر قدم رکھنے کے بعد امریکہ میں قیام کر سکتے ہیں. کیوبا کی وزارت خارجہ کے ایک عہدیدار اس بارے میں کہتے ہیں، ہمیں امریکہ کے کیوبن ایڈجسٹمنٹ ایکٹ اور ویٹ فٹ ڈرائی فٹ پالیسی کے جاری رہنے پر شدید تحفظات ہیں، جو ہماری رائے میں کیوبا سے امریکہ کی جانب جانے والے غیر قانونی تارکین وطن کے لیے ترغیب کا باعث ہے. کیوبا کے حکام امریکہ پر یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ وہ اعلی مہارت رکھنے والے پیشہ ور افراد کو بہتر اور نفع بخش ملازمتوں کی پیشکش سے بیرون ملک جانے کی ترغیب دیتا ہے. ان میں خاص طور پر صحت کے شعبے میں کام کرنے والے افراد شامل ہیں. واشنگٹن چاہتا ہے کہ کیوبا ایسے غیر مطلوب افراد کو واپس لے جو کیوبا جائز تارکین وطن کے ہمراہ امریکہ بھیجتا رہا ہے، جن میں حکومت مخالف سیاسی کارکن اور جرائم پیشہ افراد شامل ہیں. امریکہ کے ایک سفارتکار ایلکس لی کہتے ہیں، کیوبا کے عہدیداروں کے ساتھ اپنی بات چیت میں ہم ان کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کیوبا کے ان شہریوں کو واپس لے جن کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ تمام ممالک کا فرض بنتا ہے کہ وہ ایسے افراد کی اپنی سرزمین پر واپسی قبول کرے. جمعرات کے اجلاس میں ایک اور موضوع جس پر دونوں اطراف بات چیت کریں گے وہ امریکہ کی جانب سے 1961 میں لگائی جانے والی اقتصادی پابندیوں میں نرمی ہے. بہت سے کیوبا نژاد امریکی امریکہ کی جانب سے ہوانا کے ساتھ تعلقات کی بہتری کی مذمت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا کرنا کاسترو حکومت کو قانونی طور پر جائز قرار دینا ہے. اس لیے وہ کیوبا پر پابندیاں قائم رکھنے کے لیے امریکی کانگریس میں اپنے نمائندوں کا سہارا لیتے ہیں. ان مذاکرات میں واشنگٹن کی جانب سے کیوبا کو دہشت گردی کی ریاستی ایانت کرنے والے کے طور پر نامزد کرنے کا معاملہ بھی زیر بحث آئے گا. ندیم یعقوب، وائس آف امریکا، واشنگٹن.
اسلامک اسٹیٹ یعنی داعش جنگجو گروپ کے خلاف بین الاقوامی اتحاد کے 21 ارکان کا اجلاس لندن میں ہوا، جس میں عسکریت پسند گروپ کو شکست دینے کی حکمت عملی اور اب تک کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری، برطانیہ کے وزیر خارجہ فلپ ہیمنڈ اور عراقی وزیر اعظم حیدر البادی نے اجلاس میں شرکت کی. جاپان نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ وہ داعش گروپ کی طرف سے یرغمال بنائے گئے دو جاپانی شہریوں کی رہائی کے لیے تمام ممکن اقدامات کرے گا. داعش گروپ نے منگل کے روز دکھائی گئی ویڈیو میں کہا ہے کہ اگر اسے $20 کروڑ تاوان ادا نہیں کیا گیا تو وہ 72 گھنٹے کے اندر دونوں یرغمالیوں کو قتل کر دے گا. یہ ڈیڈ لائن جمعے کو کسی وقت ختم ہوگی. انڈونیشیا کے غوطہ خوروں نے 6 مزید لاشیں سمندر کی گہری تہہ سے نکال لی ہیں. یہ لاشیں تباہ ہونے والی فلائٹ 8501 کے ڈھانچے کے قریب سے دریافت ہوئیں. سمندر کی لہروں میں اب اتنی طغیانی نہیں ہے، اس لیے تلاش کا کام آسان ہو گیا ہے. جمعرات کے روز ملنے والی یہ لاشیں جہاز کی نشستوں کے ساتھ پیٹیوں سے بندھی ہوئی تھیں. اب تک 59 لاشیں بازیاب ہو چکی ہیں. خبریں ختم ہوئیں.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
اور یہ ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے پاکستان کے اپنے حالیہ دورے کے دوران دہشت گردی کے خلاف جنگ کے سلسلے میں امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعاون کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ جان کیری نے کہا کہ پاکستان کی سیویلین اور فوجی قیادت دہشت گردی کی ہر قسم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے پوری طرح متفق ہے۔ پاکستان اور افغان طالبان، حقانی نیٹ ورک، لشکر طیبہ اور دیگر دہشت گرد گروپس نہ صرف پاکستان بلکہ پڑوسی ممالک کے لیے خطرہ بن رہے ہیں بلکہ یہ امریکہ کے لیے بھی خطرہ ہیں۔ وزیر خارجہ کیری نے مزید کہا کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان دہشت گردوں کے قدم نہ جمنے پائیں، اور ظاہر ہے کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وقت درکار ہے۔ وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ جس طرح ہم مشکل وقت میں فرانس کے عوام کے ساتھ کھڑے تھے، اسی طرح امریکہ پاکستان کے عوام کا ان کے بہتر مستقبل کی تعمیر میں بدستور ساتھ دیتا رہے گا، اور یہ ایسا مستقبل ہوگا جو پرتشدد دہشت گردی کے خطرے سے پاک ہوگا۔ پاکستان کے ساتھ تجارت سمیت تمام شعبوں میں امریکہ اپنے تعلقات کو وسعت دیتا رہے گا۔ مئی سن 2014 میں دونوں ملکوں نے خواتین کو معاشی طور پر بااختیار بنانے کے لیے ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تجارت $5 ارب سے تجاوز کر چکی ہے اور اس میں مزید اضافے کی گنجائش موجود ہے۔ مزید مواقع کی تلاش کے لیے مارچ میں اسلام آباد میں امریکہ پاکستان شراکت داری کا ہفتہ منایا جا رہا ہے۔ پچھلے 5 برسوں کے دوران امریکہ نے پاکستان میں بجلی کی فراہمی کو بہتر بنانے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے پاور گریڈ میں 1400 میگا واٹ بجلی کا اضافہ ہوا ہے۔ بجلی کی یہ اضافی مقدار 1.60 کروڑ پاکستانی شہریوں کی ضروریات پوری کر رہی ہے۔ امریکہ بجلی کی ترسیل کے نئے ذرائع اور قابل تجدید توانائی کے منصوبوں میں بھی پاکستان کی مدد کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کے لیے بھی امریکہ شراکت داری کر رہا ہے۔ امریکہ نے تقریباً 1000 کلومیٹر لمبی سڑک کی تعمیر اور مرمت کے لیے فنڈز فراہم کیے ہیں۔ ان میں سے 4 تجارتی سڑکیں افغانستان جاتی ہیں۔ امریکہ انسداد دہشت گردی اور تجارت کے شعبوں میں علاقائی تعاون کو فروغ دینے کے لیے بھی پاکستان کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ امریکہ علاقے کے اہم مسائل کے بارے میں افغانستان اور پاکستان کے ساتھ تعاون کی تجدید کا خیر مقدم کرتا ہے۔ دہشت گردی سمیت انتہائی کٹھن مسائل پر قابو پانے کی کلید پاکستان اور امریکہ کے درمیان مضبوط شراکت داری ہے۔ وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ اعتماد سازی، تعلقات کو وسعت دینے اور مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے پاکستان اور امریکہ مل جل کر جو کام کر رہے ہیں ان کی اہمیت کا احساس بے حد ضروری ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
مسلمان امریکہ میں،
peace and blessings upon you. Good evening and thank you for tuning in to Radio Islam at WCEV 1450 AM, Cicero, Illinois. I'm your host, Maryam Jamil. We are a call-in talk radio program airing every day from 6 to 7 p.m. Central, and we reach the world by streaming live at radioislam.com.
My name is Dale Pazinski, and this is how I live United. I volunteer with United Way, helping the homeless in my community by teaching computer skills and helping them build a basic resume.
We can keep students in school. Visit boostup.org and take the first step.
Radio Islam, the nation's first daily live call-in talk radio show, produced by Muslims for the mainstream market.
Be dead, but I never will.
I'm an independent artist.
Understand me, I took my pain and then I turned that shit into a nanny. I do this for my mama.
This is Janann Hashem reporting from the ISNA convention, the Islamic Society of North America in Detroit.
as more than 3 million Muslims gather in Mecca to reflect, worship, and ask for God's forgiveness. The Radio Islam team wishes these pilgrims and the acceptance of their supplication.
یہ جھلک تھی ریڈیو اسلام شکاگو کی. آج ہم آپ کو اس کے ایگزیکٹو پروڈیوسر سے ملوا رہے ہیں جو ایک امام ہیں, ایک انعام یافتہ مصنف, ایک پروڈیوسر اور کمیونیکیشن کے دو فلاحی اسلامی اداروں کے بانی ہیں. عبد الملک مجاہد. عبد الملک مجاہد سن 2011 سے 2014 تک چار بار دنیا بھر کے 500 انتہائی بااثر مسلمانوں میں شمار کیے جا چکے ہیں. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے جناب عبد الملک مجاہد نے ریڈیو اسلام شکاگو کے بارے میں بتایا.
جی دیکھیے, امریکہ میں اس وقت 250 سے زیادہ ریڈیو پروگرام ہیں جو مسلمان کرتے ہیں پورے امریکہ میں, لیکن وہ سارے کے سارے ہفتے میں ایک دن ہوتے ہیں. کچھ پروگرام ایسے ہیں جو مسلمانوں کے تو نہیں, لیکن یہ کہ یعنی وہ لوگ مسلمان ہی ہیں لیکن اپنی شخصیت وہ اسلام کے بجائے پاکستانی پروگرام کے طور پہ یا ہندوستانی پروگرام کے طور پہ کرواتے ہیں, وہ بھی شامل ہیں. تو یہ واحد پروگرام ہے جو روزانہ ہوتا ہے ساتوں دن, اور یہ ہم 10 سال سے زیادہ ہو گیا, بلکہ اکتوبر, پہلی اکتوبر ہماری 10 سالہ سالگرہ تھی. اور یہ اس کا تعلق دینیات اور اسلامیات سے نہیں ہے, بلکہ اس کا تعلق ہے پڑوسیوں کے درمیان بات چیت سے. انگریزی میں ہم اسے کہتے ہیں کنورسیشن امنگ نیبرز, اور ہم سارے ایشوز پہ بات کرتے ہیں, شکاگو کی گلیوں میں کیا ہو رہا ہے, یا یہ کہ ظلم و زیادتی کہاں ہو رہی ہے, دولت اور اس میں کیا یعنی انکم اور ویلتھ میں وائڈننگ گیپ کیا ہے, لوگوں کو کمائی میں مشکلات, ساتھ میں ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ اسلام فوبیا کیا چیز ہے, ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وار اور ٹیررزم ملی جلی چیزیں ہیں اور وار اور ٹیررزم دونوں کے خلاف لوگ بات کر رہے ہوں, لیکن ہم اپنی رائے کا اظہار نہیں کرتے. ہم ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں, پروفیسرز کو بلاتے ہیں, نوبل لوریٹ کئی اس کے اوپر آ چکے ہیں اور وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بٹن اور ہوسٹنگ جو ہے پروڈیوسر اور ڈائریکٹرز مسلمان ہوتے ہیں, اور اس میں ساتھ میں پھر لوگ کال کرتے ہیں, مسلمان بھی اور ہمارے پڑوسی دوسرے مذاہب کے وہ بھی کال کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم اسے یونیک پروگرام کہتے ہیں کہ جو امریکہ میں کم از کم کوئی اور اس طرح نہیں ہوتا, اور یہ روزانہ ہوتا ہے. 250 جو دوسرے پروگرام ہیں وہ ہفتے میں ایک مرتبہ ہو جائیں تو بڑی بات ہے, بعض اس میں سے دو مرتبہ بھی ہوتے ہیں ہفتے میں. پورے شکاگو کے اندر تو لوگ اسے WCV 1450 پر گاڑی چلاتے ہوئے شام کے وقت سنتے ہیں, اور لیکن دنیا بھر میں www.radioislam.com اس پہ جائیں تو نہ صرف تازہ پروگرام لوگ سن سکتے ہیں, لیکن آپ کو ذرا صبح سویرے سحری کر کے بیٹھنا پڑے گا.
ریڈیو اسلام شکاگو کے ایگزیکٹو پروڈیوسر عبد الملک مجاہد کی گفتگو آپ نے سنی. خالد حمید, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 سے 10, بھارت میں 10 سے 10:30, اور واشنگٹن میں دن 12:30 سے 1 بجے تک. سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789.
آج کا فکر و فن گزشتہ سے پیوستہ ہے. ہم بات کر رہے تھے گلوکار سمیر عباس شاہ سے.
ابھی سے پوچھ رہا ہے مجھ سے ساجن سیدھا سادھا, ساجن سیدھا سادہ, تم کو پیار زیادہ ہے یا مجھ کو پیار زیادہ.
کوئی گول سیٹ کیا ہے مستقبل کے لیے کہ مجھے یہاں تک پہنچنا ہے,
بس آپ کو پتا ہے کہ موسیقی جو ہے یہ ایک علم ہے, اور علم آپ کو پتا ہے ایک سمندر ہے. بس میرے یہی ہے کہ میں زندگی میں آگے سے آگے سیکھتا چلا جاؤں, آگے سے آگے کوئی نئی چیزیں, کوئی اپنے کام کو امپروو کروں, سیکھتا جاؤں, اور بس لگا رہوں. مجھے یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بہت ہٹ ہو جاؤں یا کچھ زیادہ ہی کچھ دنیا میں, لیکن مجھے موسیقی سے بیسیکلی پیار ہے, اور یہی ہے کہ میں سیکھتا چلا جاؤں, کوشش کرتا رہوں, باقی وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے.
سورج تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ, تو کسی روز میرے گھر میں اتر شام کے بعد.
سمیر, آپ کی عمر میں لڑکے جب ہلا گلا کرتے ہیں, دوستوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں, تو ایسے میں آپ کی ساری توجہ موسیقی کی جانب ہوتی ہے, کوئی کمی محسوس ہوتی ہے آپ کو؟
نہیں, بلکہ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ جو عام طور پہ جس طرح لوگ انجوائے کرتے ہیں, ہم ان سے زیادہ کرتے ہیں. میرے کچھ دوست ہیں وہ بھی آرٹسٹ ہیں, اور جب ہم مل کے بیٹھتے ہیں, مل کے ایک دوسرے کو گانے سناتے ہیں, یا کوئی بھی ہم آپس میں گیدرنگ رکھتے ہیں, تو وہ اس کا جو انجوائے ہم کرتے ہیں وہ عام طور پہ میں سوچتا ہوں لوگ بھی نہیں کر سکتے. تو ایسا کبھی فیل نہیں ہوا کہ اس طرح کام کرتے ہوئے یا میوزک کرتے ہوئے یا کوئی برڈن, ایسا کوئی فیل نہیں ہوا کہ میں وہ نہیں کر سکا یا ایسا کچھ نہیں کر سکا.
کبھی جو بادل برسے میں دیکھ تجھے آنکھیں بھر کے, تو لگے مجھے پہلی بارش کی دعا. کوئی نہیں تیرے سوا میرا.
سمیر, آپ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ کو اداکاری کی بھی کافی آفرز آئی ہوں گی, کبھی غور کیا اس طرف آنے کے لیے؟
جی, کافی آفرز تو مجھے کافی ڈائریکٹر, سعید نور صاحب ہیں ہمارے ملک کے کافی بڑے ڈائریکٹر, انہوں نے بھی آفر کی کہ میں فلم کے لیے کام کروں, لیکن ابھی میں اپنی جو لائن ہے اس کو چینج نہیں کرنا چاہتا. میرا یہی فیصلہ کہ ابھی میں میوزک میں جو ہے زیادہ سے زیادہ اپنے میوزک کو امپروو کروں, اس پہ کام کرتا چلا جاؤں, اور جب آگے جا کے موڈ, آپ کو پتا ہے آرٹسٹ جو ہوتا ہے وہ ادھر ادھر پھرتا ہی رہتا ہے, تو میرا موڈ ہے کہ میں ایک جب کبھی لگے کہ یار اب مجھے ذرا تھوڑا سا میوزک سے ہٹ کے بھی کچھ کام اور کر لینا چاہیے, تو میں پھر شاید سوچوں, لیکن ابھی میرا کوئی فی الحال جو میری آفرز بھی آئی ہیں ڈراموں سے یا موویز سے, تو میں نے ان کو انکار کر دیا کہ آپ میرا میوزک ضرور لے لیں, لیکن ابھی جو ہے میں ڈائیورٹ نہیں کرنا چاہتا اپنی اٹینشن یا فوکس کو.
نوجوان نسل کے کردار پر بات کرتے ہوئے سمیر نے کہا,
میں یہ کہوں گا سب نوجوانوں کے لیے کہ وہ ایک تو سیریس جو ہے چیزوں کو لینا شروع کریں, جو حالات ہیں ہمیں سیریسنیس کے ساتھ جو ہے کام کرنا چاہیے, اپنے آپ کو دریافت کریں گے, سب میں اللہ نے کوئی نہ کوئی صلاحیت دی ہوتی ہے, تو وہ جب اسے نکالے گا, اپنے اندر ڈھونڈے گا, پھر اسے پالش کرے گا, تو وہ سارا قطرہ قطرہ مل کے کہاں سے کہاں اس ملک کو لے جائیں گے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نوجوانوں سب سے بڑی رسپانسبلٹی فلفل کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں کی, اپنے ایلڈرز کی عزت کریں, ادب کریں, اور ان کے اچھے باتوں کو سیکھیں, ایک دوسرے کی پرابلم کو بڑھانے کی بجائے کم کریں, اور کول مائنڈ ہو کے ساری چیزوں کو ڈیل کریں.
تو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد, تو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد, کتنے چپ چاپ سے لگتے ہیں شجر شام.
سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
شجر شام کے بعد تو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد.
ہر دم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی, اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/YasminJameelVOA.
ہمارے اس شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل, پروڈیوسر شہناز نفیس, اور انجینئر نیلسن لوپس. اور اب سے کچھ دیر کے بعد پروگرام ہو رہا ہے میری کہانی, جس کا آپ ہفتے بھر انتظار کرتے ہیں، جسے شہناز عزیز پیش کرتی ہیں اور اس میں آپ کی خوبصورت کہانیاں پیش کی جاتی ہیں، اور اس دوران آپ کے پروڈیوسر ہوں گے ویٹو میئر۔ تو خالد حمید کو اجازت دیجیے اور انتظار کیجیے میری کہانی کا۔